الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المقسومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صلوات
عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو اس مرحلے پر رکی کہ انسان کے لیے اگر کسی ضابطے کی ضرورت ہے تو اس کے بڑے تفصیلات ہیں، اور یقیناً وہ تفصیلات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اگر ضابطۂ حیات انسانی کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ ہے عدل. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، سورہ حدیث 57 سورہ قرآن کا، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح معجزوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کو کتاب بھی دی اور ترازو بھی دی. یہ کتاب اور ترازو ہم نے رسولوں کو کیوں دی؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ رسولوں کے ذریعے لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. یہ سورہ حدید کی منزل تھی، اور سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو. دیکھیے، اگر توحید سے عدل کو نکال دیا جائے جیسا کہ نکالا گیا ہے، ابھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک جملہ اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا کہ توحید سے عدل کو اس لیے نکالا گیا کہ نبوت سے عصمت کو نکالا جا سکے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا، تو اگر توحید سے عدل کو نکال دیا جائے تو اس دنیا میں نہ کافر مضطرب ہوگا نہ مومن مطمئن ہوگا. یہ جملہ پہنچا, یہ جملہ پہنچ گیا میرے نوجوان دوستوں تک کہ اگر توحید سے عادل کو نکال لیا جائے تو نہ کافر میں استراب ہوگا نہ مومن میں اطمینان ہوگا. مطلب کیا ہے کہ بھائی اگر عادل نہیں ہے تو کافر کو جنت میں بھیج دے, مومن کو جہنم میں بھیج دے, ٹھیک ہے نا. اب دوسرے رخ سے غور کرو, یہ تمہارے سارے انبیاء سارے مرسلین سارے اولیاء انہوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہے نا, کہ اس پوری زندگی میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے کوئی نبی چین سے نہیں رہا, تو کیا اس کا مقدر یہی تھا کہ وہ پریشانی کی اور مصیبتوں کی زندگی گزار کے چلا جائے؟ نہیں, وہ مطمئن ہے, وہ مطمئن ہے کہ اگر اللہ عادل ہے تو اگر یہاں مصائب ہے تو وہاں راحت ملے گی. میں بہت بہت آہستہ آہستہ تمہیں اپنی منزلوں سے ہمکنار کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہاں تک آ گئے ہو نا تو یقین کرنا, بڑی عجیب و غریب بات تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں میں. دیکھو عدل کے مقابل ہے ظلم. قرآن مجید نے سورہ تکویر میں ایک چھوٹا سا جملہ کہا, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, قیامت یوم العدل ہے, قیامت یوم الفضل ہے, فیصلہ ہوگا اور عدل کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی, ٹھیک ہے نا. اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جانوروں کو بھی ہم میدان قیامت پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. بھئی یہ حشر و نشر تو آدمی کے لیے ہے, اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, ہم جانوروں کو بھی میدان قیامت میں لا کے کھڑا کریں گے. تو یہ جانوروں کو میدان قیامت میں لانے کا سبب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا نا کہ جانور لا کے کھڑے کر دیے گئے, وہ عالم تکلیف نہیں ہے, ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان پر حلال و حرام نہیں ہے, پھر بھی کھڑے کیے جائیں گے. تو جانور اس لیے کھڑا کیا جائے گا کہ انسانوں کے ظلم کا حساب لیا جائے. بھائی بہت بہت نازک مرحلہ فکر ہے, تم نے جانوروں پہ کیسا ظلم کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا. فقہ اسلام میں یہ فیصلہ متفقہ ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا پانی ہو کہ واجب نماز کے لیے تم وضو کر سکو اور تمہاری سواری کا جانور پیاسا ہے تو پانی پیو یا اس کی پیاس بجھاؤ. تم پر واجب ہے کہ اس کی پیاس بجھاؤ اور اپنی نماز تیمم سے پڑھو. بہت توجہ ہے, تم پر واجب ہے کہ جانور کی پیاس بجھاؤ, عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اپنی نماز تیمم سے پڑھو. تو جو اللہ جانوروں پر ظلم پسند نہیں کرتا وہ بندوں پر ظلم کو کیسے پسند کرے گا؟ عجیب محلے فکرے, عجیب محلے فکرے, جہاں مسلمانوں کو لے کر آ گیا کہ بھائی جب اللہ یہ پسند نہ کرے کہ جانور پہ ظلم ہو تو یہ کیسے پسند کرے گا کہ انسانوں پہ ظلم ہو جائے؟ بھائی انسانوں کا فیصلہ ہو رہے, اللہ کا فیصلہ ہو رہے. اللہ نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ کافروں کو مسلمان بنائے, اور ملا یہ خدمت انجام دے رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. عجیب لوگ, ابھی یہ تو مقام عدل ہے اور اب اس کے بعد آواز دی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بھائی رک جانا, عدل کرو اور اس سے بلندتر منزل ہے احسان کی. احسان کرو, احسان کرو, احسان کے معنی جانتے ہو؟ جان بوجھ کر پرکھ کر دیکھ کر کہ یہ اچھا کام ہے اسے کرو, یعنی پہلے معلوم کرو کہ کام اچھا ہے یا نہیں, پھر اگر اچھا ہو تو اس کام کو کرو. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے, یہاں رکنا وقضا رب کا اللہ تعبد الا اياه, سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن کا. تمہارے رب نے, ذرا احسان کو دیکھتے چلنا عدل کے ساتھ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وہ بالوالدین احسانا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. بھائی احسان کے معنی کیا ہے؟ دیکھو کہ والدین جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, اگر غلط ہو تو کبھی اطاعت نہ کرنا, اگر صحیح ہو تو اطاعت کرنا. بھائی رکے رہو رکے رہو, اس لیے کہ اس مرحلے پر کوئی جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. والدین کی بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے, لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ بل والدین احسانا, کیوں؟ اس لیے کہ والدین تمہاری تخلیق کا سبب ہے نا. آرام سے سننا, اس لیے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے, اور یہ مسلسل خط فکر ہے, مسلسل خط فکر ہے, اور بہت آہستہ آہستہ ہمیں اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے. یہ تمہارے پاس جتنے بھی کمالات ہیں نا, جتنے کمالات, یہ تمہارے ذاتی نہیں ہے, یہ کسی کی عطا ہے. اس کو مان رہے ہو نا کہ جتنے بھی تم میں کمالات ہیں, تم میں علم ہے کسی کی عطا ہے, تم میں طاقت ہے کسی کی عطا ہے, تم میں جود و کرم ہے کسی کی عطا ہے, تم میں سخاوت ہے کسی کی عطا ہے, تم میں شجاعت ہے کسی کی عطا ہے, تم میں وجود ہے زندگی ہے کسی کی عطا ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ذاتی کوئی چیز نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ عطا ہے, اور عطا ہی کا نام احسان ہے. پہنچ رہی ہے بس؟ بھائی تم میں وجود ہے, زندگی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, ٹھیک ہے نا؟ زندگی دی ہے اللہ نے. تم دنیا میں آئے ہو, والدین کی عطا ہے. تمہارے پاس علم ہے, استاد کی عطا ہے. بھائی ٹھیک ہے, تمہارے پاس رزق ہے, یہ تمہاری ملازمت یا تجارت کی عطا ہے. تو ہر شے عطا کی بنیاد پہ ہے, اور عطا ہی کا نام احسان ہے, اور جہاں احسان ہو وہاں شکریہ لازم ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں نے بہت آسان کیا ہے, خدا کی قسم میں نے انتہائی آسان کیا ہے ان نوجوانوں کے لیے جو داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے. یہ میں نے کیا کہا کہ جب عطا ہے تو احسان ہے, جب احسان ہے تو شکریہ لازم ہے. اور شکریہ کی دو قسمیں ہیں, عطا کرنے والے کی بے عیبی کا اعلان کرو کہ بے عیب ہے, عطا کرنے والے کی خوبیوں کا بیان کرو کہ یہ خوبیاں ہیں. تو دو چیزیں بیان کرنی ہوں گی, بے عیبی اور خوبیاں. بے عیبی کا نام ہے تسبیح, خوبیوں کا نام ہے حمد. فسبح بحمد ربک, سمجھتے چلو. بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں, بڑے دقیق مسائل ہوتے ہیں قرآن مجید کے. تسبیح بے عیبی کا بیان کہ وہ برا نہیں ہے, حمد تعریف اس میں یہ چیزیں ہیں. سبحان ربی العالی و بحمد, سبحان تسبیح, بے عیبی بے حمد تعریف. بھائی عجیب بات ہے, تسبیح بے عیبی کا بیان یہ ہے صفات سلویہ, حمد تعریف کا بیان یہ ہے صفات ثبوتیہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ذرا سا میں نے کوشش کی کہ اپنے سننے والوں تک اصول دین کے دقیق مسائل پہنچا دوں. صفات ثبوتیہ اور صفات سلویہ سمجھ گئے؟ فسبح بحمد ربک, تو عطا ہے اللہ کی, توجہ رہے, عطا ہے اللہ کی تمہاری زندگی, لیکن وسیلہ ہے والدین. علم عطا ہے اللہ کی, وسیلہ ہے استاد, ٹھیک ہے نا؟ تو مالک تیرا ہی احترام کر لیں گے, یہ والدین کا احترام کیوں کرے, یہ استاد کا احترام کیوں کرے؟ کہا ایک وجود کا وسیلہ ہے, دوسرا علم کا وسیلہ ہے, ان کا احترام اس لیے کرو کہ وسیلوں کے احترام کے عادی بن جاؤ. تو وہ والدین، بھائی عجیب مسئلہ فکر ہے، وہ والدین جو تمہارے ظاہری وجود کا وسیلہ ہیں ان کا احترام، نہ کوئی اسے بدعت کہتا ہے نہ شرک کہتا ہے، اور جو کائنات کے وجود کا وسیلہ ہے
سمجھ رہے ہیں؟
اب میرے ساتھ آگے چلنا، عادل اور اس کے بعد احسان، مجھے آگے جانا ہے۔ وبل والدین احسانا، دیکھو والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کے معنی میں بتا چکا، نیک سلوک، نیک والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر کہ والد اگر نیک کام کا حکم دے تو نیک کام کو انجام دو، لیکن اگر برے کام کا حکم دے تو چونکہ برا کام احسان نہیں ہے اس کو انجام نہ دینا۔ میں ذرا اپنے محترم سننے والوں کو مزید قریب کر دوں۔ دیکھو نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، واجب ہے نہیں ہے، کسی قیمت پر مفر نہیں ہے اس نماز سے، ٹھیک۔ لیکن جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ سنو گے، وہ کام جو مستحب ہے، نماز واجب لیکن جماعت مستحب، وہ کام جو مستحب ہے اگر باپ کہہ دے بیٹے سے کہ حکم دیتا ہوں کہ تم جماعت سے آتے پڑھو گے تو وہی مستحب واجب بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہو نا، یہ قوت ہے باپ کے حکم کی۔ بھائی ذرا توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ تمہیں لے کے آ گیا ہوں۔ باپ کی قوت یہ ہے کہ مستحب کو واجب بنا لے، لیکن اب میں کہتا ہوں باپ نے حکم دیا بیٹے کو کہ میاں گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، ذرا ریوالور لے کے ڈاکہ تو مارو، تو سوال ہے، ڈاکہ مارنا حرام، چوری کرنا حرام، تو باپ مستحب کو واجب بنا سکتا ہے لیکن حرام کو حرام نہیں کر سکتا۔ قوت سمجھ لی تم نے؟ بھائی اب یہی سے تو مجھے آگے جانا ہے، اور میں پھر دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضے ہیں جنہیں پورا ہونا ہے، تو ذرا آرام سے سنتے جانا۔ باپ کو حق ہے کہ مستحب کو واجب بنوا دے اپنے حکم سے، لیکن حرام کو حلال نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور احسان کے معنی ہی ہے نیک سلوک۔ تو پہلے دیکھو کہ باپ جو حکم دے رہا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں۔ تو عادل، عادل سے بلند احسان، اور اب احسان سے بلند اطاعت۔ اگر نبی حکم دے دے تو یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا ہے یا برا، جو حکم دے گا وہ اچھا ہوگا۔ بھائی بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک کہ اگر باپ حکم دے تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ حکم اچھا ہے یا برا، لیکن اگر نبی حکم دے تو اصول یہ کہ جو حکم دے وہ اچھا ہے، چاہے یہ کہے کہ قریب آ جاؤ، چاہے یہ کہے کہ باہر نکل جاؤ، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ عجیب ہے، سب اچھا مقام نبوت سمجھ میں آیا؟ بھائی اسی مقام کے لیے میں نے زحمت دی تھی، اور اب یہی روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو۔ چار ماخذ ہیں شریعت اسلام کے، جن میں سے دو پر اتفاق ہے، کتاب خدا، سنت رسول، اور دو پر اختلاف ہے، کبھی پھر صحیح۔ کتاب خدا، ساری امت متفق ہے اس بات پر کہ پہلا ماخذ شریعت اسلام کا کتاب خدا ہے، اور دوسرا ماخذ سنت رسول ہے۔ سنت رسول کے معنی جانتے ہو؟ قول، فعل، تقریر، جو کہہ دے وہ سنت ہے۔ جو کر دے وہ سنت ہے, اور تم اس کے سامنے کوئی کام کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہو اور پھر چپ رہے, اس کا چپ رہنا سنت ہے. دیکھو پڑھا لکھا مجمع ہے اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. سب مان لیں گے کہ رسول جو کہہ دے وہ سنت ہے, اور سب مان لیں گے کہ رسول جو کر دے وہ سنت ہے, لیکن تم رسول کے سامنے کوئی کام کر رہے ہو ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ دیکھ کے چپ رہے, یہ کیسے سنت بن گیا؟ بھائی ہے نا سوال. تو چلو قرآن مجید کی طرف. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, سورہ آراف ساتواں سورہ قرآن مجید کا اور 157 آیت. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. یہ میرا رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ امی ہے, اس کا تذکرہ قیامت تک توڑے تو انجیل میں رہے گا. ہم نے بھیجا اس لیے کہ نیکیوں کا حکم دے, اور ہم نے بھیجا اس لیے کہ برائیوں سے روکے. اگر تم جو کر رہے ہو وہ برائی ہوتا تو روکنا رسول کا فریضہ تھا. اس مرحلے پر رسول, رسول جو کہہ دے وہ سنت, رسول جو کر دے وہ سنت. رکے رہنا. رسول نے جو کہہ دیا وہ حجت ہے, رسول نے جو کر دیا وہ حجت ہے. یعنی قول رسول بھی حجت ہے, عمل رسول بھی حجت ہے. لیکن اب میرے جملے کو یاد رکھنا, اور اب یہ جملہ مجھے سے سنو گے کہ قول کو فضیلت ہے عمل پر. یہ جملہ تو مجھے سے سنو گے, یعنی قول رسول کو عمل رسول پر فضیلت ہے. گھبرا گئے نا, یہ دونوں کو برابر ہونا چاہیے تھا, بلکہ عمل کو زیادہ بلند ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ سنو ذرا, اس طریقے سے بھی سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. کبھی کیسے, کبھی کبھی ایسے سنا کرو, اس لیے کہ مجلسیں دستگاہ حسنی ہیں. شریعت میں احکام کی 5 قسمیں ہیں. کرو, اگر نہیں کرو گے تو سزا دوں گا واجب. کرو, اگر نہیں کرو گے تو ماروں گا, جہنم میں پھینک دوں گا. یہ ہوا واجب. مت کرو, اگر کیا تو جہنم میں پھینک دوں گا, حرام. دو ہو گئے. اچھا ہے کہ کرو, اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے, مستحب. اچھا ہے کہ نہ کرو, لیکن اگر کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے, مکروہ. جی چاہے کرو, جی چاہے نہ کرو, مباح. پانچ قسم ہے نا. پوری دنیا کے جتنے اعمال ہیں پوری انسانیت کے, چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو, مشرق کا ہو یا مغرب کا, ان 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. سننا سننا سننا. 2 میں کرو, واجب اور مستحب. 2 میں مت کرو, حرام اور مکروہ. 1 چاہے کرو چاہے نہ کرو. تو یہ ہو گئی بات. میں نے کیا کہا تھا کہ قول رسول کی اہمیت عمل رسول سے زیادہ ہے. یہ میں نے کہا تھا نا کہ عمل سے زیادہ ہے. اس لیے کہ رسول اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کون بتائے کہ واجب ہے یا مستحب؟ مجھے نہیں معلوم, میرا یہ میسج پہنچا یا نہیں. اگر رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو عمل سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ واجب ہے یا مستحب, اور اگر رسول کسی کام کو چھوڑ رہے ہیں تو عمل سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حرام ہے یا مکروہ. جب تک زبان نہ بتائے. یہ میسج پہنچ رہا ہے نا, تو اب قول رسول کی اہمیت زیادہ ہے, عمل رسول کی اہمیت اس سے کم ہے. توجہات مندور ہے تو آپ کہنے لگے وہ سنت کے ماننے والے, لبوں کو ترشوانے والے, ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہننے والے, اور ٹھیک بھی ہے کہ میرے نبی کی یہ دونوں سنتیں تھیں, لبوں کو ترشواتے تھے اور تخنے سے اونچا پاجامہ پہنتے تھے. اور بڑا مبارک ہے یہ مسلمان کہ 1500 سال پہلے نبی نے جو سنت جاری کر دی اس پر آج بھی عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لبے ترشوائی تھی ترشوا رہا ہے. ٹھیک ہے, تخنے سے اونچا پاجامہ میرے نبی نے پہنا وہ پہن رہا ہے. اب نبی نے کندھے پر بستر رکھا یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے. دو جملے سنتے جاؤ, دو جملے, اور یہ جملے تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. قول فعل تقریر, تقریر کے معنی رسول منع نہ کرے. ہم نے کہا کہ جناب آپ تو بڑے سنت رسول پہ عامل ہیں, میرے نبی نے ہمیشہ ناکے پہ حج کیا, یہ آپ ہوائی جہاز سے حج کر رہے ہیں. بھائی سوال ہے یا نہیں, سوال ہے نا کہ نبی نے, تم تو بڑے سنت رسول پہ عامل ہو, بڑے علمبردار ہو سنت رسول کے, تو بس ایک سوال کہ نبی نے حج کیا تھا اونٹنی پر ناکے پر, یہ تم ہوائی جہاز سے کیوں جا رہے ہو؟ تو جھنجھلا کے کہنے لگے کہ نبی نے منع کب کیا تھا؟ تو اس دلیل پر حج پہ جا رہے ہو کہ نبی نے ہوائی جہاز سے منع نہیں کیا تھا, تو تمہیں تمہارے دین کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے ماتم کو کب منع کیا؟ آگے جانا ہے, فکر کو آگے جانا ہے. تو قول کی اہمیت ہے, عمل کی اہمیت ہے, سکوت رسول کی اہمیت ہے, لیکن ان تینوں میں اہم کون ہے؟ قول. اس سے نچلے درجے پر عمل. نبی اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ واجب پڑھ رہے ہیں یا مستحب پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر رسول کہہ دیں رک رہو کہ 2 رکعت نماز پڑھو تو تمہیں حق ہے پوچھو کہ یا رسول اللہ واجب پڑھو یا مستحب, تو قول قول کھول دیتا ہے بات کو, عمل بات کو نہیں کھولتا. ذرا قول و عمل کے فرق کو سمجھ لو. رسول کا عمل, انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اگر تم اس عمل کو نہ کرو تو تم کافر نہیں ہو. بہت ٹھہر کے سننا جو جملہ میں کہہ رہا ہوں, اور میں ہمیشہ فرقہ واریہ سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں. اگر رسول 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور تم نے ان کو دیکھ کے نہیں پڑھی تو تم کافر نہیں ہو, لیکن یہ عمل ہے, عمل کو دیکھ کے نہیں کیا کافر نہیں ہو. لیکن اگر رسول کہتے نماز پڑھو 2 رکعت نماز پڑھو اور تم کہہ دو کہ نہیں پڑھوں گا, کافر بن جاؤ گے. تو عمل کا انکار کافر نہیں بناتا, قول کا انکار کافر بناتا ہے, قول رسول کا انکار کافر بناتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے غدیر میں اٹھایا اور منہ سے کامل کو بولا. یہی لانا تھا کہ ہمیشہ عدل کو ملحوظ رکھو, قول کو قول کی جگہ پہ رکھو,
عمل کو عمل کی جگہ رکھا یہی عدل ہے اور اسی عدل کے انکار پہ مارا گیا. سنو سنو تم آج تک یہی سمجھتے آئے ہو نا کہ ابلیس جو نکالا گیا وہ سجدہ آدم کے انکار پر. بھائی یہی تو ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا نکال دیا, ایسا تو ہے ہی نہیں. بس سجدے پہ تو سجدہ نہ کرنے پہ تو نکالا ہی نہیں گیا. جب اس نے بھائی عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. اب تک یہ سنتے آئے ہو کہ سجدہ آدم کے انکار پہ نکالا گیا, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے. قرآن نے واقعے کو محفوظ رکھا ہے. سجدہ کر, اس نے سجدہ نہیں کیا, نہیں کیا نا, تو سجدہ نہ کرنے پر نہیں نکالا گیا. اللہ نے پوچھ لیا, ما منعک ان تسجدہ لما خلقت بیدی. ابلیس یہ بتلا کہ میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا, تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا. تو سجدہ نہ کرنے پر نکالا نہیں گیا ہے, سجدہ نہ کرنے پر صرف سوال ہوا ہے. یہ قرآن ہے تو نکالا کس بات پہ گیا بھائی, سوال ہے یا نہیں؟ تو جب پوچھا جب دیکھو قرآن میں نہ ملے تو کل ممبر پہ نہ آنے دینا. پوچھا پروردگار نے, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, اسے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. کہنے لگا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, اس لیے کہ یہ مٹی سے ہے, میں آگ سے ہوں, مٹی کمتر ہے آگ افضل ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ مٹی کمتر ہے یا نہیں, آگ افضل ہے یا نہیں, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ابلیس کی نگاہ میں آگ افضل ہے مٹی کمتر ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں افضل ہوتے ہوئے کمتر کو خلیفہ نہیں مانوں گا. ابلیس تھا مگر اتنی عقل تھی کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو نہ مانے. عجیب مرحلہ ہے, بہت ہے یہ نا بات. بھائی عجیب مراحل ہیں, عجیب مراحل ہیں. اور جب یہاں تک آ گئے ہو تو آف دا ریکارڈ ایجنڈے میں نہیں تھا, لیکن اب جملہ سنتے جاؤ, جملہ سنتے جاؤ, میں افضل ہوں, یہ کمتر ہے. رکے رہنا خدا کی قسم, یہ کمتر ہے. اور میں افضل ہوتے ہوئے اس کمتر کو سجدہ نہیں کروں گا, میں اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا. کہا کہ اب نکل, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلافت دے دی, تو میری توحید تو مانتا ہے, عادل کا منکر ہے, نکل جا. سمجھ رہے ہو, عادل کے انکار پہ نکالا گیا. اور اب جاؤ قرآن مجید کا پورا دیکھو, عجیب و غریب مرحلے فکر ہے. اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو فکر یہاں سے آگے بڑھ گئی. کہنے لگا بھائی سننا, بھائی عزت کا پروردگار تیری عزت کی قسم, اللہ کو مانتا ہے توحید, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. پروردگار سب کو دنیا میں جا کے بہکاؤں گا, لیکن یہ جو تیرے پاک پاکیزہ بندے ہیں انہیں میں بہکا نہیں سکتا. دیکھ رہا تھا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا تھا کہ انہیں میں بہکا نہیں سکتا. تو شکایت یہی ہوتی ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا, آپ ابھی تک انہیں نہیں پہچانے. مراحل فکر, تو سب عزت کا مالک تیری عزت کے قسم توحید کو مانتا ہے, الا عبادک منہم المخلصین, تیرے ان خالص بندوں کو میں بہکا نہیں سکتا. نبوت کو مانتا ہے, ٹھیک ہے نا, رب فانذرنی الی یوم یبعثون، مالک مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت کو مانتا ہے. تو ابلیس کے اصول دین سمجھ میں آئے، توحید، نبوت، قیامت. عدل سے انکار کرتا ہے، خلافت سے انکار کرتا ہے. عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو جب یہاں تک آ گئے ہو تو پھر میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں پیغام دو، گفتگو کو تمام کر دوں. فب عزت کا لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے. فب عزت کا، پروردگار تیری عزت کی قسم، اس پوری نسل آدم کو بہکاؤں گا. کسے بہکاؤں گا؟ پوری نسل آدم کو. پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اپنے اس محترم مجمع سے جو کچھ سامنے ہے اور بہت کچھ سامنے نہیں ہے، ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارا ابلیس سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ میرا تو نہیں ہے. بہت بہت سیدھی بات، میں لگی لپٹی رکھنے کا عادی نہیں ہوں، میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. تو تمہارا ہے کوئی ذاتی جھگڑا؟ نہیں ہے نا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، آدم ہمارے باپ تھے، تمہارے بھی باپ تھے، تو جھگڑا ہمارے باپ سے تھا نا، ہم سے تو نہیں ہے. میں ٹھیک کہنے لگا، لاحسنکن ذریته الا قلیلا، مالک آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. تو ابلیس تیرا جھگڑا آدم سے ہے، تو بگڑا آدم سے، تو ہارا آدم سے. یہ جھگڑے کا غصہ نکال رہا ہے نبی کی ذریت پر. یہ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اگر یہ میسج پہنچ گیا تو آج کی محنت سوارت ہو گئی. بگڑا آدم سے، جھگڑا آدم سے، ہارا آدم سے، غصہ نکال رہا ہے اولاد پر. تو ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو ذریت سے انتقام لے. یاد رکھو گے نا کہ ابلیسیت کیا ہے. قرآن گڑے مردے اکھاڑنے کا عادی نہیں ہے. قرآن میں جو واقعات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے. تو بھائی توجہ رہے. کہنے لگا، اب میں روک رہا ہوں، ذرا ایک مرحلے فکر آ گیا ہے اور اس مرحلے پر بات کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. کہنے لگا، لاقودن لہم صراطک المستقیم، کہاں بہکاؤں گا؟ تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا. میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ سینما ہاؤس میں جا کے بہکائے گا، نہیں وہاں نہیں بہکائے گا، وہاں تو جاتے ہی ہیں بہکے ہوئے لوگ. وہاں نہیں بہکائے گا، وہ بھی سمجھتا ہے، ابلیس بھی سمجھتا ہے کہ بہکانا کہاں چاہیے. اسٹیڈیم میں جا کے نہیں بہکائے گا، مسجد میں آ کے بہکائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لا قدن نہ لہو صراط المستقیم، میں تیری صراط مستقیم پر، صراط کا کیا طنز ہے ابلیس کا، تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. یہ مذاق نہیں ہے، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر پوری انسانیت کو بہکاؤں گا. صراط مستقیم کوئی ایک بالش کا راستہ ہے، طویل ترین راستہ ہے کائنات کا، اور کہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں معلوم. کہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں معلوم. وہ میرے ایک بزرگ جنہیں میں اپنی جوانی سے دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھا ہے. خدا ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کا وجود برکت ہے. بھائی ایسی دعاؤں پر الہی آمین تو کہہ دیا کرو نا. ضروری ہے, یہ ضروری ہے. دو تین چیزوں کی پیغمبر اکرم نے بڑی تشویق کی ہے کہ دیکھو جب دعا مانگی جائے تو آمین کہو اور باواز بلند کہو, اور فرمانے لگے کہ جب مجھ پر درود بھیجی جائے تو بلند آواز سے درود بھیجو تاکہ دل کا نفاق زائل ہو جائے. یہاں تو سارے مومنین بیٹھے ہیں, لیکن میں نے روایت اس لیے پڑھی کہ اگر بھولا بھٹکا منافق آ گیا ہو تو نفاق تو ظاہر ہو جائے نا. اب وہ بیٹھا ہے صراط مستقیم پر, سننا, اور اب میں کوشش کروں گا کہ دائرہ قرآن سے باہر گفتگو نہ جائے. کبھی میں نے عرض کیا تھا اور اپنی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں یہ جملے, سننا, یہ جملے تمہارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. صراط مستقیم پر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. چونکہ تم پڑھے لکھے ہو اس لیے ذرا میں بات کو تھوڑا سا سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں. سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن کا, اور اس میں پروردگار نے چار مسلسل آیتوں میں انبیاء و مرسلین کے نام لیے ہیں. اب وہ ساری آیتیں تمہارے سامنے پیش نہیں کروں گا. آخری جو آیت ہے نا اس سلسلے کی اس کا نمبر ہے 89. کہنے لگا پیغمبروں کے نام لے کے فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم, ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا, پھر انہیں منتخب کیا, اور پھر ہم نے ان کی ہدایت کی الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. الہ الف لام چھوٹی یہ اس پر الف مقصورہ, الہ کے معنی طرف, یہ یاد رکھنا. الہ اور اعلیٰ کا فرق یہ یاد رکھنا, بچے خصوصیت سے یاد رکھیں. ایک ہے الہ الف سے الف کے نیچے سیف, اور ایک ہے اعلیٰ عین سے عین کے اوپر زبر. ان دونوں کو ذہن میں رکھنا. اعلیٰ کے معنی ہے پر, الہ کے معنی ہے طرف. تو فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم, ہم نے سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم ہے صراط مستقیم کی طرف, نوح ہے صراط مستقیم کی طرف, ابراہیم ہے صراط مستقیم کی طرف, موسیٰ ہے صراط مستقیم کی طرف. یہی ہے نا صراط مستقیم کی طرف. پڑھنا ہے حد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو شیخ الانبیاء ہے, ہمارے نبی کو چھوڑ کر پوری کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں. سورہ نحل 16 سورہ آخری رکوع سے آیت پڑھ رہا ہوں, دو آیتیں. انا ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتبا ہو وہدا ہو الی صراط مستقیم. دیکھو یہ آیتیں ذہن میں رکھتے جاؤ, یہ آیتیں تمہارے کام آئیں گی. سورہ نحل کے آخری رکوع سے میں نے آیت پڑھی. ابراہیم اکیلا تھا مگر اپنی ذات میں امت تھا, قانتا للہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا, ٹھیک ہے نا. لم یکن من المشرکین وہ سیدھا تھا, مشرک نہیں تھا. شاکرا لانعمہ وہ ہماری نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا. دیکھو کیسی تعریف کر رہا ہے اللہ ابراہیم کی. کہنے لگا اللہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا, اجتبا ہو اسے منتخب کیا, وہ ہدا ہو الی صراط مستقیم, اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. عجیب ہے. بھائی یہ پیغام تم تک پہنچ گیا نا, آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 123,999 نبی الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف, اور پیغمبر یاسین اے سید و سردار, والقرآن صراط مستقیم پر آئے. بھائی یہاں تک آ گئے, میرے ساتھ آ گئے نا, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر اکیلا انسان ہے جو صراط مستقیم پر رہے, اکیلا انسان ہے. رکے رہنا خدا کی قسم, اب میں نے قرآن مجید کے اوراق الٹنے شروع کیے کہ کیا اس نبی کے علاوہ کوئی ہے صراط مستقیم پر, تو پھر ایک آیت ملی سورہ نحل میں, اور پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر ہل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے جو عادل پر قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے, عادل پر میں نے زحمت دی. حل یستوی ہوا پوری آیت کا ترجمہ میں نہیں کیا اور نہ کروں گا. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم, وہ عدل کا حکم دیتا ہے, جو عدل کا حکم دے وہی صراط مستقیم پہ ہو, اور جو صراط مستقیم پر ہو وہی عدل کا حکم دے. دیکھ رہے ہو نا, تو ایک اور ہے رسول کے علاوہ جو صراط مستقیم پر رہے. وہاں تو سورہ یاسین میں پروردگار نے کہہ دیا حبیب تو ہے صراط مستقیم پر, نام لے لیا نا یاسین, یا نہیں بتلاتا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے, نہیں بتلاتا, ٹھیک ہے نا. تو اب قول رسول بتلائے گا نا کہ یہ دوسرا کون ہے. اب قول رسول بتلائے گا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے, تو حضرت عبداللہ, اب ایک چھوٹی سی روایت سن لو اور گفتگو کو یہاں روک دوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر اکرم کے سامنے آئے اس کیفیت میں کہ پیغمبر مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے. سلام کیا صحابی رسول نے, پیغمبر کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ مسئلہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا یا رسول اللہ قرآن نے کہا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں, ہماری سمجھ میں آ گیا, اور پھر قرآن ہی نے کہا ایک دوسرا بھی ہے صراط مستقیم پر, یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنے میں راوی کہتا ہے کہ علی کا گھر مسجد سے متصل تھا, علی کے گھر کا دروازہ کھلا, علی باہر نکلے. انسان کی نفسیات ہے کہ جب کوئی نکلے گا, کوئی آئے گا, کوئی جائے گا, انسان مڑ کے ضرور دیکھے گا, ٹھیک ہے نا. یہ نفسیات ہے کہ انسان مڑ کے ضرور دیکھے گا. اب میں بھی مڑ کے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ سے باتیں کرنے لگتا ہوں. تو یہ سائیکولوجی ہے. تو جیسے کہا یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے, علی کے گھر کا دروازہ کھلا, علی نکلے, ابن مسعود نے دیکھا, اور دیکھنے بعد پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے. رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. یا ابن مسعود دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر رہے, تو بھائی اب مجھے بتلاؤ کہ کیا بتلانے کی ضرورت ہے دوسرا کون ہے؟ تو اب دو ہے, کل دو صراط مستقیم پر. دیکھو میں کہوں میری زبان جل جائے, مجھے کیا حق ہے دین میں کسی فیصلے کا؟ کوئی حق نہیں ہے, کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے. یہ تو فیصلہ قرآن مجید کا ہے نا کہ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف, محمد صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر, اور اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھاؤں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہاں بیٹھائے گا؟ یا نبوت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروا دے گا. کربلا ولایت اور انکار ولایت کی جنگ ہے. اب تو دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو تفصیلات سے آشنا کروں. کربلا ولایت اور انکار ولایت کی جنگ ہے. یاد ہے نا کہ جب حاکم مدینہ کے دربار میں کسی نے آواز دی کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر قابو نہیں آئیں گے, ابھی بیعت لے لو, تو بڑے جلال کے عالم نے کہا تھا, اے زنے کبوت چشم کی اولاد, تیری ہے بجال کہ مجھ سے بیعت مانگے. مثلی لا یبایعو مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے حکم دیا ہے کہ سامان سفر کی تیاری کرو. کل میں نے تمہیں سامان سفر کی تیاری کا منظر مقصد سے پیش کیا, اور اب گفتگو کو تمام کرتے ہوئے کچھ جملے عرض کروں گا. قافلہ تیار ہوا, بس زیادہ زحمت نہیں ہے. جب پورا قافلہ تیار ہو گیا, جہاں تک نشتر پارک میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں سے گفتگو آگے جائے گی, ٹھیک ہے. جب پورا قافلہ تیار ہو گیا, عباس کو ان کی ماں نے بلایا, گئے, ام البنین نے وصیت کی کہ بیٹا میں نے اس گھر میں جو زندگی گزاری ہے وہ فاطمہ زہرا کی کنیز بن کے گزاری ہے. تو تم خود بھی اور اپنے تینوں بھائیوں کو بھی زہرا کے لال پہ قربان کر دینا, ٹھیک ہے نا. عباس پلٹے, سوار ہوئے, اور ابھی قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ کسی بوڑھی کنیز نے آ کر ابو الفضل سے کہا کہ ذرا سید الشہداء کے گھوڑے کو روک لے, اس لیے کہ بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہیں. حسین ساری عورتوں سے رخصت ہو کے نکلے تھے, ام سلمہ سے رخصت ہوئے, ام البنین سے رخصت ہوئے, دوسری خواتین سے رخصت ہوئے. جب دروازے سے نکل رہے تھے, بیمار بیٹی کھڑی ہوئی تھی, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس سے رخصت ہوئے. سب سے مل کے آئے ہیں نا, کہنے لگے کہ ابھی تو میں سب سے مل کے آیا ہوں. کہا مولا کچھ نہیں معلوم, بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں کچھ کہنا چاہتی ہیں. کہا بلاؤ. بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں گھر سے باہر آئی, حسین کے گھوڑے کو گھیر کر کھڑی ہو گئی. کہا مولا ہم یہ کہنے نہیں آئے کہ آپ نہ جائیے, اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ جائیں تو پھر جائیں, ہم آپ کو روکیں گے نہیں, بس ہماری ایک تمنا ہے کہ ہم درویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. کچھ یاد آیا کہ شہزادی کی سواری کوفہ شام کے بازار سے؟ بنی ہاشم کی عورتوں نے درویا قطار لگائی اور شہزادی زینب کی سواری ان کے درمیان سے نکل گئی, قافلہ چلا. قافلے کی ترتیب تمہارے ذہن میں ہے؟ قافلے کی ایک ترتیب تھی اور وہ ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے سلجناح پر حسین ابن علی, ان کے پیچھے اپنی اپنی سواریوں پر حسین کے اصحاب و انصار, ان کے پیچھے سامانوں کے ناقے, ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے, اور اہل حرم کے ناقوں کے داہنے اور بائیں بنی ہاشم برہنہ تلواریں لیے ہوئے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اہل حرم کے ناکوں کے دونوں طرف بنی ہاشم تلوانے لیے ہوئے اور قافلے کے سب سے پیچھے ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے پر ہے, شمشیر کے قبضے پر ہاتھ ہے, آہستہ آہستہ گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. ترتیب سمجھ لی تم نے؟ قافلہ ابھی شہر مدینہ سے تھوڑا ہی دور آیا تھا, تھوڑا سا دور آیا تھا. ایک مرتبہ عباس نے کچھ دیکھا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, اہل حرم کے ناکوں سے گزرے, سامانوں کے ناکوں سے گزرے, اصحاب کے ناکوں سے گزرے, حسین کی خدمت پہ آئے. کہا مولا مناسب یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے توقف فرمائے. کہا عباس ہم ابھی تو مدینے سے چلے ہیں, ابھی تم رکنے کو کہہ رہے ہو؟ عباس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا, مڑ کے قافلے کے پیچھے دیکھا. اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی. بیمار بیٹی, بوڑھی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے محلن محلن یا ابھی بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا بابا. بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا, حسین نے حکم دیا قافلے کو روک دیا جائے. قافلہ رکا, اہل حرم کے ناکے بٹھا دیے گئے, سواریاں محملوں سے باہر آ گئی. بیمار بیٹی آئی, باپ کو سلام کیا اور کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ سے اصرار کروں کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں, اس لیے نہیں آئی. بابا میرا جی چاہا کہ ایک مرتبہ اور آپ کی زیارت کر لوں, اپنے چھوٹے بھائی ادھر کو دیکھ لوں. بیمار بیٹی نے باپ سے باتیں کی, علی اکبر کو سلام کیا, کہا بھیا جب تمہاری شادی کا وقت طے ہو جائے تو بیمار بہن کو نہ بھولنا. پھوپھی کو سلام کیا, اصغر کو گود میں لیا, بڑی دیر تک پیار کرتی رہی. چھوٹا بھائی سہرا کی گود میں ہے, جب بہت دیر ہو گئی تو حسین نے اشارہ کیا اکبر اصغر کو صغرا کی گود سے لے لو. اکبر گئے, بچہ اکبر کی گود میں نہیں آیا. شہزادی زینب بڑھی, بیٹے میرے پاس آ جا, بچہ شہزادی زینب کی گود میں نہیں آیا. ماں گئی, بچہ ماں کی گود میں نہیں آیا. کتنا تعلق تھا بہن سے, ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, اصغر کے کان میں کچھ کہا, ہومک کے گود میں آ گیا. بچہ ہومک کے حسین کی گود میں آ گیا. شہزادی زینب نے کہا بھیا کیا کہا تھا, بس ایک جملہ کا, اصغر مرنے نہیں چلو گے. کہا بابا, بابا آپ سدھارے, تم رو چکے, تقریر تمام ہو گئی, گفتگو میں نے تمام کر دی, لیکن یہ جملہ تو سنتے جاؤ. سہرا نے کہا بیمار بیٹی نے, بابا آپ سدھارے. قافلہ پھر سوار ہوا, قافلہ چلا, بیمار بیٹی قافلے کی گرد کو دیکھ کر غش کھا کے زمین پہ گر گئی, اور قافلے کی مٹی اڑ اڑ کر بیمار بیٹی کے بالوں پہ جمتی رہی. دادی نے ہوش دلایا, کہا بیٹی بیٹی گھر واپس چلو. بیمار بیٹی واپس آ گئی. 28 رجب کو قافلہ چلا تھا نا, شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال کا مہینہ گزرا, ذیقات کا مہینہ گزرا. بیمار بیٹی انتظار کرتی رہی کہ بابا جب مستقل ہو جائے گا تو مجھے بلا لے گا, جب بھیا کی شادی طے ہو جائے گی تو مجھے ضرور بلایا جائے گا. یہاں تک کہ محرم کا چاند افق کے مدینہ پہ نمودار ہوا. بیمار بیٹی, بیمار بیٹی دادی کے پاس آئی, کہا دادی اما محرم کا چاند افق مدینہ پہ نمودار ہو گیا اور ہمارے خاندان کی کوئی خبر ہم تک نہیں آئی. کہا بیٹی باپ کو خط لکھ دے. ذلحج کی آخری تاریخ کو یا محرم کی پہلی تاریخ کو بیٹی نے, بیمار بیٹی نے باپ کے نام خط لکھا اور قاصد کو دیا کہ قاصد میرا بابا جہاں بھی ہو یہ خط اس تک پہنچا دے. تم رو چکے نا اور شاید خستگی محسوس کر رہے ہو, تو اب میں بات کو تمام کر رہا ہوں. بیمار بیٹی نے خط لکھا, مجلس تمام ہو گئی, اب مجھے کچھ بیان نہیں کرنا, لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ کہ جہاں بھی میرا باپ ملے یہ خط اسے دے دینا. رمضان گزرا, شوال گزرا, ذیقعد گزرا, ذیلحج گزرا, محرم کی پہلی یا ذیلحج کی آخری تاریخ تھی. پہلی محرم گزری, دوسری محرم گزری, بیمار بیٹی کی عادت یہ تھی کہ صبح سویرے سارے کاموں سے فارغ ہو کر دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی کہ شاید میرے بابا نے خط کا جواب لکھا ہو. محرم کی دوسری گزری, تیسری گزری, چوتھی گزری, پانچویں گزری, یہاں تک کہ دسویں آ گئی. زہر کے بعد کا وقت تھا, بیمار بیٹی نے کہا دادی اما اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں جا رہی ہوں نانا کے روزے پر, میں جا رہی ہوں نانا کے روزے پر. جملہ سنو گے, جملہ سنو گے. ادھر ادھر مدینے میں بیمار بیٹی چلی روضہ رسول کی طرف, اور ادھر کربلا میں 10 محرم کو حسین اصغر کو دفن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے دور سے آواز دی,
السلام علیک یا عباد اللہ، مولا آپ پر سلام ہو. پوچھا رہے تو کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے آواز دی، مولا میں آپ کی بیٹی کا قدر ہے.